بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شام کا بحران اور فوجی مداخلت کی امریکی سازش۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شام کے تعلق سے ایک بار پھر کیمیائی اسلحے کے استعمال کا مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ شام کی حکومت کا کہنا ہے کہ مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں نے کیمیائی اسلحے استعمال کیے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کا دعویٰ ہے کہ شام کی حکومت نے اپنے عوام کے خلاف کیمیائی اسلحے استعمال کیے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی کافی عرصے سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ شام کی حکومت کیمیائی اسلحے استعمال کر سکتی ہے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو فوجی مداخلت کا راستہ کھل جائے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ شام کے اندر کیمیائی اسلحے استعمال تو ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اسلحے کس نے استعمال کیے، شام کی حکومت نے یا اس کے مخالفین نے؟ شام کے اندر سے موصولہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ ملک کا بڑا حصہ دہشت گردوں سے خالی کرا لیا گیا ہے، اور مسلح گروہوں کے خلاف شام کی فوج کو عوام کے تعاون سے مسلسل کامیابی مل رہی ہے اور دہشت گردوں کو پسپائی۔ تو پھر شام کی حکومت کیمیائی اسلحے کیوں استعمال کرے گی؟ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پہلے سے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ اگر شام کی حکومت نے کیمیائی اسلحے استعمال کیے تو فوجی مداخلت ہو سکتی ہے۔ تو پھر شام کی حکومت ایسا اقدام کیوں کرے گی کہ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو شام کے اندر فوجی مداخلت کا بہانہ مل جائے؟ شام کی حکومت پر کیمیائی اسلحے استعمال کرنے کا الزام اس وقت کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا امریکہ عراق کا تجربہ شام میں بھی دہرانا چاہتا ہے؟ یعنی جس طرح اس نے عراق کے پاس عام تباہی کے ہتھیاروں کی موجودگی کا جھوٹا الزام لگا کے عراق پر حملہ شروع کیا تھا، کیا اسی طرح شام کی حکومت پر کیمیائی اسلحے کے استعمال کا الزام لگا کے دمشق کے خلاف براہ راست فوجی مداخلت کی تیاری کر رہا ہے؟ اور اگر شام میں مغرب نے فوجی مداخلت کی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے یہاں تہران اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے ایران کے ممتاز تجزیہ نگار پروفیسر ڈاکٹر حمید جمشیدی راز صاحب کو۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار پروفیسر نذیر حسین صاحب، اور دہلی اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں شرکت کریں گے ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی رہنما اتل کمار انجان۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔
شام کے خلاف مغربی ممالک، علاقے کے بعض عرب ممالک اور ترکیوں صہیونی حکومت کی سازشوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ اردن میں مسلح شامی باغیوں کو امریکہ کی جانب سے خفیہ امداد ارسال کیے جانے کا اعتراف کر رہے ہیں۔ بی بی سی ٹی وی نے حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ میں جو اردن میں مسلح شامی باغیوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے سے مختص تھی، اعلان کیا کہ جدید شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکی حکومت کی سابقہ تردید کے باوجود امریکہ اردن میں شام کے مسلح باغیوں کو ٹریننگ دے رہا ہے اور ان کی مدد جاری ہے۔ اور یہ ایسے عالم میں ہے کہ امریکی اور اردنی حکام نے ہمیشہ ہی باغیوں کی مدد کی بات سے انکار کیا ہے۔ گزشتہ مارچ کے مہینے میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے واشنگٹن کے دہشت گردوں کی مدد نہ کرنے کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے فاش کیا تھا کہ امریکی جاسوسی کے ادارے سی آئی اے نے گزشتہ ایک برس کے دوران شامی باغیوں کو 3,500 ٹن ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ یہ دستاویزی رپورٹ جو مختلف ملکوں کے حکام سے انٹرویو اور شامی باغیوں کے سرغناؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے تیار کی گئی تھی، اس بات کا ثبوت ہے کہ سی آئی اے نے قطر، سعودی عرب اور ترکی کے تعاون سے بھاری مقدار میں ہتھیار بھیج کر شام میں داخلی کشیدگی کو ہوا دی ہے۔ دوسری طرف علاقے میں لبنان اور فلسطینی استقامت کی سب سے بڑی حامی حکومت ہونے کی وجہ سے دمشق حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے شام مخالف محاذ کو مغرب کی ہما گیر حمایت کے ساتھ ہی اب کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا مسئلہ شام کے خلاف صحافتی، سیاسی اور سفارتی جنگ کا ایک حصہ ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے نمائندے بشار جعفری نے ایک پریس کانفرنس میں شام میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جانے کے بارے میں کہا کہ دمشق نے ترکی سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے ہاتھوں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جانے کے ثبوت پیش کیے ہیں۔ اس کے باوجود شام مخالف محاذ حقائق کو برعکس ظاہر کر کے شامی حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں کا مسئلہ شروع سے ہی شام کے خلاف بیرونی ممالک کی فوجی مداخلت کے بہانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ دریاسنا شام کے مسئلے میں صہیونی حکومت کی خاص دلچسپی ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں علاقے کے ترکی، قطر، سعودی عرب اور اردن جیسے مسلم ممالک کی صہیونی حکومت سے مکمل ہم آہنگی ہے، جبکہ اسرائیل کی اسلام دشمنی روز روشن کی مانند ساری دنیا پر آیا ہے۔ سی این این ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے سابق سربراہ جنرل گابی اشکنازی نے، جو امریکی حکام سے صلاح و مشورے کے لیے اس ملک کے دورے پر پہنچے، شامی حکومت کا تختہ الٹنے میں مغربی اور عرب منصوبوں کی ناکامی پر اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دمشق کا تختہ الٹنے کے لیے باغیوں کو فوجی مدد بڑھانے اور شام میں نو فلائی زون منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے اس ملک میں فوجی مداخلت ضروری ہے۔ اشکنازی نے کہا کہ اگر شام مخالف محاذ نے ایک سال پہلے مسلح باغیوں کی بھرپور اور ہواگیر مدد کی ہوتی تو اس ملک میں دسیوں ہزار غیر ملکی جنگجوؤں کو بھیجنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ شام کے خلاف صہیونی حکومت، مغربی ممالک اور علاقے کی عرب حکومتوں کی سازش کے مقاصد پر حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے منگل کو اپنے خطاب میں مدلل بحث کی، اور ساتھ ہی کہا کہ بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کی ساری کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ بحران شام میں دشمنوں کی سازشوں کا مقصد اس ملک کو کمزور مرکزی حکومت والے تصادم کے شکار ملک میں تبدیل کر دینا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے بیروت میں اپنے خطاب میں کہا کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقصد صرف شام کو اسرائیل مخالف مزاحمتی محاذ سے ہٹانا نہیں، بلکہ اصلی ہدف یہ ہے کہ شام کی قوم، معاشرے اور فوج کو تہس نہس کر دیا جائے، اور شام اپنے تیل و گیس کے ذخائر اور اثاثوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے پر قادر نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عرب اور مغربی ممالک شام کو تباہ کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذخائر پر قبضہ کر لیں اور علاقائی امور میں شام کے کلیدی کردار کو ختم کر دیں۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ ممالک پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ شام اپنے وجود سے بڑھ کر علاقائی ممالک میں کردار ادا کر رہا ہے۔ حقیقت امر یہی ہے کہ شام نے اسرائیل کے خلاف جس استقامت و پائیداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور مسلم امہ کے مسائل میں جو مثبت تعمیری اور شجاعانہ پالیسی اختیار کی ہے، اس نے اسلام دشمن طاقتوں کے عزائم کو بار بار ناکام بنایا، اور اس وقت شام کو اس کی انہی شجاعانہ پالیسیوں اور اقدامات کی سزا دی جا رہی ہے۔
ناظرین، شام کے تعلق سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ شام میں متعدد یورپی ملکوں سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں کے ہزاروں دہشت گرد دہشت گردانہ کاروائیوں میں مصروف ہیں، اور یہ دہشت گرد نہ کسی اصول کے پابند ہیں، ان کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ یہ کسی قانون اور کسی ضابطے کی رعایت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شام میں دہشت گردانہ حملے جاری ہیں، اور دہشت گردوں کو امریکہ، اسرائیل اور رجت پسند اتحاد کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ شام میں کیمیائی اسلحہ استعمال ہوا، کیمیائی اسلحہ کیا وہ حکومت استعمال کرے گی جسے اپنے عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے، یا کیمیائی اسلحہ وہ دہشت گرد استعمال کر سکتے ہیں جو مختلف ملکوں سے آئے ہیں، جنہیں شام کے عوام سے کوئی ہمدردی اور لگاؤ نہیں ہے، اور نہ وہ کسی قانون اور ضابطے کے پابند ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایران کے ممتاز تجزیہ نگار پروفیسر ڈاکٹر جمشیدی راز صاحب سے، جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر جمشیدی راز صاحب، شام میں کیمیائی اسلحہ استعمال ہوا، اس کی خبریں آئیں، شام کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اسلحہ مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے استعمال کی ہے، اور امریکہ اسرائیل اور رجعت پسندوں کے اتحاد کا دعویٰ ہے کہ دمشق کی حکومت نے اپنے عوام کے خلاف یہ اسلحہ استعمال کیا ہے۔ شام میں کیمیائی اسلحہ کون استعمال کر سکتا ہے، دمشق کی حکومت یا دہشت گرد؟
شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیے کہ آج دنیا پوری طرح آگاہ اور بیدار ہو چکی ہے، اور دنیا کے لوگ جو کچھ سیاسی میدان میں عوام کے درمیان ہو رہا ہے اس کا تجزیہ تحلیل کرنے کہ ان کے اندر اب قوت، توانائی اور شعور پیدا ہو چکا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 1940 کے عشرے میں اس غاصب صیونی حکومت کے وجود کی وجہ سے علاقے میں نفرت، کینہ، دشمنی کا وجود میں آیا، اور اسی بنیاد پر یہ غاصب حکومت تشکیل دی گئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک صورتحال یہی ہے۔ لیکن ہم چونکہ آپ کی خدمت مختصر جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت سب کچھ سب کے لیے واضح ہے۔ میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دہشت گرد وہاں کیا کر رہے ہیں، کون سا انسانی قانون، کون سی انسانی شرافت، کون سا ضمیر، بیدار ضمیر اور آگاہ ضمیر دنیا میں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ قطر کے تیل کے ڈالر، سعودی عرب کے پیسے اور بعض فریب خوردہ ملکوں کی مدد سے، بعض سازشی عرب ملکوں کی پیسوں سے دہشت گردوں کو یہ کیمیائی ہتھیار اور دیگر ہتھیار فراہم کیے گئے اردن میں، سعودی عرب میں، اور ان دہشت گردوں کو وہاں پر ان ملکوں میں تیار کیا گیا اور سب سے پہلے تک ان کو مسلح کیا گیا۔ تقریباً 2.5 سے 3 سال کا عرصہ ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک، جمہوری ملک پر، اور جس کا اپنا قانون ہے، جس کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جاتا رہا ہے، حملہ کیا جا رہا ہے۔ نہ فقط یہ کہ بین الاقوامی اداروں اور سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ نے، کسی نے ان دہشت گردوں سے نہیں پوچھا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کرو، بلکہ صورتحال اس قدر پیچیدہ ہے، بحرانی ہے کہ خود یہ عالمی ادارے سخت دباؤ میں ہیں۔ ان پر امریکہ، اسرائیل، فرانس اور برطانیہ کا دباؤ ہے، اور سعودی عرب کی کھوکھلی حکومت، قطر کے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جس کا رقبہ کسی ایک ملک کے رقبے کے اندازہ نہیں ہے۔ یہ ممالک دہشت گردوں کو پیسے دیتے ہیں تاکہ ایک قوم کا خون بہائیں، کیونکہ ان شام کے عوام کو سزا دی جا رہی اس لیے کہ وہ اپنی آزادی، اپنی خود مختاری، اپنے تشخص کا دفاع کریں، اور یہ غاصب صیونی حکومت کے مقابلے میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے ہوئے۔ لیکن جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ سی آئی اے، MI6 اور موساد نے اور دیگر ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں نے منصوبے تیار کیے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کون سا ایسا محبوب صدر ہے جو اپنے ہی عوام پر کیمیاوی بم برسائے گا؟ کون سا صدر ایسا ہے کہ جو اپنے ہی ملک کی بنیادی تنصیبات کو تباہ کرے گا؟ یہ کون لوگ ہیں جو شام کے عوام کو کا قتل عام کر رہے ہیں، شام کے خواتین، مردوں، لڑکیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اسپتالوں، گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں؟ پوری دنیا آج اس کو دیکھ رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی کیمیائی بم ہے جو عرب ملکوں کے پیسوں سے فراہم کیے گئے ہیں، من جملہ امریکہ اور غاصب صیونی حکومت کے ذریعے ان کو ہتھیار فراہم کیے گئے ہیں۔ القاعدہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جو شام میں تکفیری اور سلفی گروہ جنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر اس قدر سے ان کا برین واش ہو چکا ہے کہ یہ اپنے کو فراموش کر چکے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا وہ اصل میں ہے کیا. ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کیمیائی بم جو انہوں نے مغرب سے حاصل کیے اس کے ذریعے مرد عورت بچے حتیٰ پرندے بھی مارے جا رہے ہیں ہلاک ہو رہے ہیں. یہ اس لیے ان کو بم دیتے ہیں تاکہ شام پر الزام لگائیں اور اس حکومت پر دباؤ ڈالیں. اور آج سلامتی کونسل اپنی آبرو اور حیثیت کھو چکی ہے. آج یہ اقوام کی نمائندہ نہیں ہے. سلامتی کونسل اقوام متحدہ پر آج امریکہ اور چند ایک مغربی ملکوں کا تسلط ہے. لہذا میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کیمیائی بم یا کیمیائی اصل ہے جو شام استعمال کیے گئے ہیں یہ دہشت گردوں نے استعمال کیے ہیں جنہیں امریکہ اور بعض مغربی ملکوں نے انہیں دیے. اور شام کی حکومت عوام میں اس قدر محبوب ہے, اتنی مقبول ہے, شام کے عوام اس قدر اپنے صدر کو دوست رکھتے ہیں کہ حکومت شام کی کبھی بھی اپنے عوام پر اس طرح کا عام تباہی پھیلانے والا ہتھیار استعمال نہیں کر سکتی. اگر 100 سال تک اس طرح کا یہ سلسلہ چلتا رہے تو شام کے عوام اپنی حکومت کی حمایت کریں گے. ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ ہیروشیما اور ناکاساکی پر ایٹم بم گرایا امریکہ نے, خلیج فارس کی جنگ میں امریکہ نے غیر افزودہ بم گرائے, افغانستان میں اس نے اسی طرح کے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار استعمال کیے, پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں وزیرستان میں ڈرون طیاروں کے ذریعے امریکوں نے حملہ کیا. شمالی افریقہ میں آپ دیکھیں ہر جگہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قوموں کی بیداری اور اسلامی بیداری آواز کو دبانے کے لیے, ان کے درمیان اختلاف پھیلانے کے لیے ہو رہے. اور شام کی جمہوری اور ڈیموکریٹک حکومت کو کمزور کرنے کے لیے تاکہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بنی نہ رہ سکے اور اسرائیل اپنے منصوبے پر عمل کر سکے.
شکریہ ڈاکٹر راز صاحب. اور چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار پروفیسر نذیر حسین صاحب موجود ہیں. نذیر حسین صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم شرافت صاحب.
جی نذیر حسین صاحب, شام میں کیمیائی اسلحے کے استعمال پر بحث ہو رہی ہے. آپ نے ابھی جمشیدی راز صاحب کی گفتگو سنی, ایک بہت اچھے نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ان کا یہ دنیا بھر کے جو دہشت گرد وہاں پہنچے ہیں جن کا دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق ہے, امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ بہت سے ملکوں کے باشندے ہیں جو شام کی حکومت کے خلاف وہاں جنگ کر رہے ہیں, کس قانون کے تحت یہ مختلف ملکوں کے لوگ, مختلف ملکوں کے دہشت گرد شام کے اندر داخل ہوئے ہیں, کس اقوام متحدہ کی اجازت کے ساتھ وہ وہاں پر جنگ کر رہے ہیں, اور کس اصول کے تحت امریکہ اور اس کے اتحادی ان کی حمایت کر رہے ہیں؟
شرح صاحب بہت سا مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت جو طاقتیں ہیں, مغربی طاقتیں جن کو ہم کہتے ہیں, ان کی پشت پناہی جو ہے, ان کی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے کچھ اسلامی ممالک کر رہے ہیں جن کی طرف جمشیدی صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے. میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ جب ایران کی طاقت کو ختم کرنا تھا تو عراق کو استعمال کیا, جب عراق کو ختم کرنا تھا کویت کو استعمال کیا, اسی طرح جب افغانستان کو ختم کرنا تھا تو پاکستان کو استعمال کیا, اب جب شام کی باری آ گئی ہے تو ہمارے کچھ 200 ممالک جو ہیں, کچھ عرب ممالک جو ہیں, وہ امریکہ کی اور صہیونی طاقت کی پشت پناہی سے اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں. دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو ہے وہ امریکن فورن پالیسی جو ہے, سیکیورٹی پالیسی جو ہے, وہ ایک ڈائلما کا شکار ہے, ایک دوغلے پن کا شکار ہے, کیا کریں اور کیا نہ کریں. کیونکہ آپ نے دیکھا, بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ وہاں جو 5,000 سے لے کے 10,000 تک دہشت گرد انہوں نے انٹروڈ کر دیے ہیں جو کہ القاعدہ کے ایجنٹ ہیں, ایک طرف تو پوری دنیا میں اس وقت امریکہ جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے کو دہشت گردی کے خلاف ایک عالمی جنگ لڑ رہا ہے افغانستان میں، یمن میں، دوسری جگہوں پہ، اور دوسری طرف اس نے ہی القاعدہ کے 5 سے 10 ہزار جو دہشت گرد ہیں ان کو شام میں ڈال کے رکھا ہوا ہے. اور ستم ظریفی دیکھیے کہ ان 5 ہزار 10 ہزار کے گروپ میں سے ایک گروپ کو خود امریکہ نے جو کہ شام میں لڑ رہا ہے دہشت گرد گروپ قرار دیا ہوا ہے. لہذا ایک طرف تو ایک واضح پالیسی نظر آ رہی ہے کہ امریکن فورن پالیسی جو ہے وہ اس وقت شکار ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کیا کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت عالمی طاقتوں میں چائنا اور روس نے مل کر امریکہ کی یو این سیکیورٹی کونسل میں از حد تک مخالفت کی ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی پابندی جو ہے وہ شام پہ نہیں لگائیں گے. لیکن تیسری طرف ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ شام جو ہے وہ ایک صہیونی طاقت کے خلاف ایک بہت بڑی ٹیکنیکلی ایٹ وار ہے، ابھی تک اس کی وار وہ ختم نہیں ہوئی، اس کو وہ ختم کرنے کے در پہ ہے. لہذا ایسی صورتحال میں امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں جو شام میں موجود ہیں وہ جو چاہ رہے ہیں کہ شام کی حکومت کو تبدیل کر کے وہاں پہ ایک نئی حکومت قائم کی جائے جو کہ سب سرویئنٹ ہو. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں فرمایا تھا کہ عراق میں بھی انہوں نے سو کالڈ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی مد میں جا کے وہاں پہ حملہ کیا اور وہاں تخت و تاراج کیا. اب ان کو شام میں اس وقت کسی قسم کی بھی ملٹری مداخلت کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی، لہٰذا وہ کیمیائی ہتھیاروں کا سہارا لے کر یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے فوجی مداخلت کریں. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا، ایک طرف تو ہمارے نزدیک چائنا اور روس جو ہیں وہ بہت بڑی مخالفت ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کی بھی فوجی مداخلت نہ ہونے دیں، لیکن اس کیمیائی ہتھیاروں کو ایک ایکسکیوز بنا کر انہوں نے یہ ایک چیز مداخلت کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا انٹرنیشنل لا، دیکھیں ایسی طاقتوں کو کوئی انٹرنیشنل لا کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر میں آپ کو گزارش کروں کہ یہی صورتحال بحرین میں بھی ہے، یہی صورتحال سعودی عرب میں بھی ہے، یہی صورتحال اردن میں بھی ہے، لیکن وہاں امریکہ مداخلت نہیں کر رہا، وہاں امریکن فوجی نہیں جا رہے، وہاں کیمیائی ہتھیاروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ الٹا وہاں طاقت کے بل بوتے پر عوامی مظاہروں کو سبوتاج کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا عجیب و غریب ایک متضاد پالیسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کہ ایک طرف وہ طاقت کا استعمال کر کے انہی حکومتوں کو بچا رہے ہیں جو اپنے عوام کے خلاف نبرد آزما ہیں، اور دوسری طرف ایک شام کی مثال ہے آپ کے نزدیک کہ جہاں پہ ایک حکومت کئی عرصے سے سٹیبلائز ہے، پورے ریجن میں سٹیبلٹی قائم کیے ہوئے ہے، اس کو وہ ڈی سٹیبلائز کر کے اور پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہے. لہذا کوئی بین الاقوامی قانون، کوئی ملکی قانون کسی قسم کی مداخلت کی، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ کسی اور طرح کی ہو، اس کی اجازت نہیں دیکھ رہا. لیکن اس زمن میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کا جو مستقبل کا جو مشرق وسطی ہے اس کا سارے کا سارا دار و مدار جو ہے وہ شام کی جو کرائسس ہے اس کے آؤٹ کم پہ ہے. جو اس کا نتیجہ نکلے گا اس کے نتیجے میں ایک نیا مشرق وسطی جو ہے وہ تشکیل پائے گا. آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ پوری عرب دنیا میں اسلامی بیداری کی تحریک چھائی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ اپنے بچاؤ کے لیے، اسے 40-50 سالوں سے ان کے رجیم قائم ہیں، ان کو بچانے کے لیے امریکہ کا اور صہیونی طاقتوں کا سہارا لے رہی ہیں. لیکن کوئی بین الاقوامی قانون، کوئی لوکل قانون، کوئی انٹرنیشنل لا اس قسم کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آپ کسی ملک میں جا کے فوجی مداخلت کریں، سیاسی مداخلت کریں، یا دہشت گردوں کو اس ملک کے اندر داخل ہونے دیں.
بہت بہت شکریہ نذیر حسین صاحب. اور ناظرین، ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی رہنما اتل کمار انجان صاحب دہلی اسٹوڈیو نہیں پہنچ سکے، ٹیلی فون پر ان سے رابطہ کیا گیا ہے. انجان صاحب آداب عرض ہے.
آداب آداب.
انجان صاحب، شام میں کیمیائی اسلحہ استعمال ہوا ہے، شام کی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسلحہ ان دہشت گرد گروہوں نے استعمال کیا ہے جنہیں ویسٹ کی سپورٹ حاصل ہے. امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کا کہنا یہ ہے کہ کیمیائی اسلحہ شام کی حکومت نے استعمال کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شام کی حکومت کیمیائی اسلحہ استعمال کر کے کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے؟
دیکھیے ایک بات آپ کو سمجھنے کے لیے، یہ تمام کیمیائی ہتھیار
جی
موساد کی طرف سے سیریا کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو اپنے کو جہادی کہہ رہے ہیں، جو اپنے کو جمہوری نظام کی لڑائی لڑنے والے کہہ رہے ہیں، یہ سب ان کو پہنچائے گئے ہیں جس کا استعمال ہو رہا ہے. اور جہاں تک سوال ہے ویسٹ کا، ویسٹ نے تو چیخ چیخ کر کہا تھا کہ صدام حسین کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں، پوری آئیے گھوم کر کے دیکھ آئی اور صدام حسین کو مار بھی دیا جان سے. لیکن
جی انجان صاحب، آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کیا جائے گا، ٹیلی فون لائن میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے. جمشیدی راج صاحب، امریکہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر دمشق حکومت نے کیمیائی اسلحہ استعمال کیا تو براہ راست فوجی مداخلت کا راستہ کھل جائے گا. ان حالات میں شام کی حکومت اگر کیمیائی اسلحہ استعمال کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ملک کے اندر ویسٹ کی براہ راست فوجی مداخلت کا راستہ کھول رہی ہے. یعنی وہ چاہتی ہے کہ اس کے ملک میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی براہ راست فوجی مداخلت ہو. شام کی حکومت ایسا کیوں چاہے گی؟
من عرض کردم خدمت،
میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا،
حکومت سوریہ،
شام کی حکومت
هیچ عنوان
کسی بھی صورت میں اس نے نہ تو ماضی میں نہ اس وقت، اور میں پوری قوت کے اور پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کہیں اور کبھی بھی کیمیائی اسلحہ استعمال نہیں کیا اور نہ ہی کرے گی. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ امریکہ نے کہا کہ اگر شام کی حکومت نے کیمیاوی ہتھیار استعمال کیا تو ہم فوجی مداخلت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، تو یہ امریکہ کے پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے. آج پوری دنیا کے لوگ امریکی پالیسی کو جانتے ہیں، پہلے وہ ایک تھیوری کو لے آتا ہے، ایک فرضیے کو سامنے لاتا ہے اور اس کے بعد دوسری طرف سے اقدام کرنا شروع کرنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کے فرضیے کی تائید و تصدیق ہو سکے. میں بیدار ضمیر لوگوں سے پوری دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، خواہ وہ بے دین ہو یا بے دین، چاہے وہ سوشلسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، امپیریلسٹ، بیدار ضمیر انسانوں سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، امریکہ کس بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر شام میں مداخلت کر رہا ہے؟ امریکہ کس عالمی قانون کی بنیاد پر، کس انسانی حقوق کے منشور کی، انسانی حقوق کے منشور کی بنیاد پر شام میں رہائشی مکانات کو تباہ کر رہا ہے، سوتے ہوئے لوگوں کو خاک و خون میں غلطیں کر رہا ہے، کلاس میں بیٹھے بچوں کو خاک و خون میں غلطیں کر رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو مار رہا ہے؟ آیا امریکہ نے گزشتہ ایک عشرے میں دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کا بہانہ بنا کر کئی ملکوں پر حملہ نہیں کیا؟ آیا شام میں القاعدہ اور دہشت گرد گروہ نہیں لڑے؟ اگر امریکہ کے نیو یارک میں ٹوئن ٹاور کو، جو کہ خود ایک سازش کے تحت گرایا گیا، اس کو بہانہ بنا کر کس قانون کی بنیاد پر کسی بھی ملک پر چار دوڑنے کی کوشش کرتا ہے؟ دوسرا مسئلہ، اے امریکہ، تم دنیا کے دسیوں ہزار کلومیٹر دور اس طرف ہو، دنیا میں ہر ملک کا اپنا قانون ہے، شام میں قانون ہے، وہاں پارلیمنٹ ہے، وہاں پر عدلیہ ہے، وہاں پہ حکومت ہے، اور وہ ایسی حکومت ہے جس کو اقوام متحدہ تسلیم کرتی ہے، تم کیوں اور کس قانون کے تحت اس ملک میں دخالت کرے؟ یعنی مقصد تمہارا صرف یہ نہیں ہے کہ شام جو ہے وہ اسرائیل کے مقابلے سے ہٹ جائے، اور کیا تم صرف اس مقصد کے لیے ایسا نہیں کر رہے کہ علاقے کے ملکوں کو اپنے ہتھیار فروخت کرو؟ اگر تم انسانوں کی اس قدر بے خواہ ہو تو اپنے ملک کے عوام کی رفاہ اور آسائش کی فکر کرو، وہاں پر خود امریکہ میں اس قدر اس وقت بدحالی ہے کہ امریکی عوام روٹی اور کپڑے مکان کے لیے وائٹ ہاؤس کے سامنے آ کر مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ جو دوہرے معیار کی پالیسی، جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے ہندوستان اور پاکستان میں اشارہ کیا کہ امریکہ کی مکارانہ اور منافقانہ پالیسی پوری دنیا میں سامنے آ چکی ہے۔ امریکہ اب سپر طاقت نہیں ہے، آج وہ پوری طرح سکوت کے دہانے پر پہنچ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اور کہنا چاہوں گا کہ امریکہ کبھی بھی شام پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا گا تو پورے علاقے میں اس جنگ کی آگ کا دائرہ پھیل جائے گا۔ میں یہیں سے اوباما کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم ایک پڑھے لکھے ہوئے شخص ہو، تم کیسے خود کو اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ ایک مخصوص لابی آتی ہے اور اپنی فکر تم پر ڈکٹیٹ کرتی ہے، اور تم کیوں ان کو اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ تم کو قانون سے دور کریں، انسانیت سے دور کریں، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ کس نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیا ہے، شام کی حکومت پر الزام لگاتے ہو، تمہارے ذریعے سے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں کیمیائی ہتھیار لگے ہو، تم نے فراہم کیے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عوام بے گناہ لوگوں پر کیمیائی ہتھیار استعمال کریں، تم 180 درجے قلعہ بازی کھا کر بجائے یہ کیے کہ یہ دہشت گرد استعمال کریں شام کی حکومت پر الزام لگا رہے ہوں۔ اور میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری کہنے پر دہشت گرد گروہوں نے عوام کے خلاف نیتیں شامی شہریوں پر استعمال کیا۔
بہت بہت شکریہ جناب۔ پروفیسر نذیر حسین صاحب، جناب شام میں اگر کیمیائی اسلحہ استعمال ہو تو اس سے فائدہ کس کو پہنچے گا؟
یہ تو بہت آبیس سوال ہے اشرف صاحب جی۔ اب جیسے آپ نے خود فرمایا ہے اپنی بات میں جی کہ جب امریکہ نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر کبھی بھی شامی حکومت جو ہے وہ کیمیائی ہتھیار استعمال کرے گی تو امریکہ مجبور ہو جائے گا وہاں پہ فوجی مداخلت کرنے کے لیے، تو اگر امریکہ کے لیے ایک بہانہ جو کہ مفروضہ ہے، جو کہ ایک تراشا ہوا کہانی ہے، اگر یہ نکل آتی ہے تو پھر امریکہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں شام کی حکومت جو ہے وہ کیوں کیمیکل ہتھیار استعمال کر رہے ہیں؟ اور پھر دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو بین الاقوامی قانون کے تحت کوئی دوسرا ملک کسی دوسرے ملک میں مداخلت کا اختیار نہیں رکھتا، چاہے وہ سیاسی مداخلت ہو، چاہے وہ فوجی مداخلت ہو، چاہے کسی قسم کی مداخلت ہو۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ کیمیائی ہتھیار جو ہیں وہ کسی قسم کے لا کے تحت استعمال کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے امریکہ جو ہے وہ پے در پے جھوٹے مفروضوں پہ قائم کر کے مسلم دنیا کے مختلف ممالک میں اور دوسرے ممالک میں فوجی مداخلت کر چکا ہے۔ ابھی آپ ہی حال ہی میں آپ کے سامنے عراق کی بہت بڑی مثال ہے، وہاں انہوں نے کہا جی ویپن، جبکہ ہینس بلکس جو ہے انٹرنیشنل ایکسپرٹ جو ہیں سویڈن کے، وہ یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جی کیمیائی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے حملہ کیا، اور آج وہ یہ بات ماننے پر تیار ہیں کہ جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی، وہاں تو کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا۔ لیکن اس غلطی کا خمیازہ جو ہے وہ عراق کے پورے عوام کو اور پورے خطے کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں جب اس بات کا معلوم ہو، علم ہو کہ شامی حکومت پہ یا شامی عوام پہ امریکہ اپنی مداخلت فوجی مداخلت کرنے کے لیے تیار ہوگا، تو میں تو سمجھتا ہوں کوئی بیوقوفی حکومت ہوگی جو اس قسم کی حرکت کرے گی جس سے امریکہ کو دعوت ملے۔ لیکن میں پھر وہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ تو ایک جیسے جمشید جی صاحب نے فرمایا کہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا اپنی فوجی قیادت کو اور اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سنبھالے ہوئے ہے، لیکن مجھے تو پریشانی ان اسلامی ممالک پہ ہو رہی ہے جو جمہوریت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو سیکولر بھی سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم دنیا کا چیمپئن بھی مانتے ہیں، وہ شام میں اس مداخلت کی پشپناہی کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے مجھے افسوس ہمارے پڑوسی ملک قطر پہ ہو رہا ہے کہ جو ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ بن کے اور اس کی حمایت کر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جان کیری بھی گئے تھے وہاں پہ، امریکی وزیر دفاع بھی گئے تھے، اور خود اوباما نے بھی کہا ہے کہ ہم جو شامی اپوزیشن پارٹیز ہیں، اپوزیشن گروپس ہیں، ان کی امداد جو ہیں، فوجی امداد جو ہیں، مالی امداد جو ہے، وہ ہر صورت میں قائم رکھیں گے۔ لہٰذا یہ اس بات کی طرف مبین ثبوت ہے کہ امریکہ کسی نہ کسی بہانے سے شام میں مداخلت کرنا چاہتا ہے, اور گزشتہ 1.5-2 سالوں سے اس کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا, اور اب وہ ان بین الاقوامی تعلقات عامہ کو ہموار کر کے, اپنی راہ میں ہموار کر کے شام میں فوج کشائی کی کوشش کر رہا ہے. لیکن آپ یہ پھر وہی عرض خاطر ہے جیسے ایران میں کہا گیا کہ امریکہ کے لیے اس جنگ میں قدم رکھنا شاید بہت مشکل قدم ہوگا, اور اس سال میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہی بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ چائنا کے اور روس کے بہت زیادہ مقاصد جو ہیں سیاسی اور فوجی اور دوسرے مقاصد جو ہیں وہ مشرق وسطی میں موجود ہیں, لہٰذا یہ دو ممالک جو ہیں وہ کبھی بھی امریکہ کی فوجی مداخلت کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے. لیکن دوسری طرف آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلم ممالک کو, ہمارے عرب ممالک کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے ہی دوست حکومت کے خلاف یہ اقدامات کرنے سے گریز کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے جو نقصان ہوگا وہ دیکھیں 70,000 لوگ آلریڈی ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق شام میں قتل و غارت کی نظر ہو چکے ہیں, اور کئی لاکھ افراد جو ہیں وہ لبنان میں جا چکے ہیں, ترکی میں جا چکے ہیں, دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ ایک ملک کی معاملہ نہیں ہے, یہ پورے خطہ جو ہے وہ عدم تحفظ کا اور عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا, اور جب اگر جیسے آپ نے مثال دی تھی سید حسن نصر اللہ نے امریکہ کے اور اسرائیل کے ڈانٹ اکٹھے کرنے کی بات کی ہے, جب وہ والے ایکٹر یہاں پہ شامل ہو جائیں گے تو امریکہ کے لیے پھر اپنے آپ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا, اور پھر اس پورے خطے کی جو سیاسی اور معاشی اور فوجی صورتحال ہے اس کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہو جائے گا. پھر عرض کروں گا کہ شام میں ایک عجیب ڈائلما ہے امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو کہ وہاں وہ صورتحال نہیں ہے جو باقی ممالک میں تھی یا باقی ممالک میں ہے, جس میں مصر بھی آتا ہے, تونیزیا بھی آتا ہے, اور باقی ممالک یمن بھی آتا ہے, کہ جہاں پوری کی پوری عوام جو ہے وہ ان کے حکومت کے خلاف نکل پڑی تھی. یہاں اگر 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بشار الاسد کے خلاف نکلتے ہیں تو 10 لاکھ لوگ جو ہیں بشار الاسد کے حق میں حامی نکل آ رہے ہیں, باہر نکل آ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا ڈائلما ہے, اور میں اپنی سوچ میں یہی سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ مفروضوں پہ فوجی مداخلت کی کوشش کر رہا ہے, لیکن شاید اس کے لیے فوجی مداخلت کرنا شام میں بہت مشکل ہو.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمشیدی راز صاحب. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ الزام تراشی, یہ کیمیائی اسلحے کا استعمال, یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ بہرحال فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کیا جائے. اگر فوجی مداخلت ہو گئی تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟
بھلے من اجازت میخوام,
میں پہلے آپ سے یہ اجازت چاہوں گا کہ آپ کے سوال کا جواب براہ راست دوں. یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے بیدار دل انسانوں سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک, کس حق کے ساتھ, کس وجہ سے شام کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے نے یا اسی طریقے سے اقوام متحدہ میں شام کے نمائندے نے 3 بار کہا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کے استفادے کے معاملے میں ایک غیر جانبدار کمیٹی تشکیل دی جائے, اور آئے تحقیقات کے خود شام کی حکومت نے بھی اس کا مطالبہ کیا, کیوں اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں؟ نمبر دو, حکومت کیا شام کی جمہوری حکومت مستبد ہے, استبدادی حکومت ہے, یا آل خلیفہ اور آل سعود کی حکومت ظالم اور جابر اور استبدادی حکومت ہے؟ آج بحرین میں آل خلیفہ کی حکومت لوگوں کا خون بہا رہی, اسی طریقے سے سعودی عرب میں آل سعود حکومت لوگوں کا خون بہا رہی, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بام دو ہوا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, جیسا کہ آغا نذیر حسین صاحب نے فرمایا, یہ کیسے ڈبل اسٹینڈرڈ ممکن ہو سکتا ہے, اور سیاسی دائرہ کار میں کیسے یہ ڈبل گیم کھیلا جا سکتا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو آزادی کا نمائندہ یا آزاد اندیشی کا نمائندہ کہتا ہے اور انسانی حقوق کے نفاذ کا مکمل نمائندہ سمجھتا ہے تو ہم ابو غریب، گوانتاناما اور امریکہ کی خفیہ جیلوں میں جو یورپ میں ہیں وہاں جائیں تو دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ انسانی حقوق کا مطلب کیا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ انسانی حقوق کے کارکنوں نے بارہا اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان جیلوں میں ان کے نمائندوں کو جانا دیا ہے، لیکن امریکہ نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ آج میانمار میں، برما میں بڑی تعداد میں بے گناہ معصوم شہریوں کو، نہ وہ سیاسی ان کا کوئی پس منظر ہے نہ تو وہ دہشت گرد ہیں، بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے تو کیوں کچھ نہیں بولا جا رہا ہے؟ انسانی حقوق کہاں ہے وہاں پہ؟ ڈاکٹر اوباما تو پڑھے لکھے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں، ان کو کوتا فکر اور تنگ نظر اور غاصب اسرائیل کے ڈکٹیشن سے خود کو آزاد کرنا چاہیے۔ اگر امریکہ نے شام میں براہ راست مداخلت کی تو اس جنگ کا دائرہ بہت دور تک جائے گا۔ میں وائٹ ہاؤس کے حکام سے اور اس کے پیچھے جو لوگ افراد ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہتھیاروں پر پیسہ خرچ کریں، کیمیائی بم بنانے کے لیے پیسہ خرچ کریں، تو آئے دنیا کے بہت سے ملکوں میں بھوک افلاس کا شکار لوگ ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملی، ان کی مدد کریں، اس وقت دہشت گردی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تم ہو جو دہشت گردی کو اپنے دامنوں میں پروان چڑھاتے ہو۔ آج اردن میں اتنے سارے کیمپ دہشت گردوں کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں وہاں پر دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ اور میں خطرے کا اعلان کر رہا ہوں کہ کبھی بھی اے اوباما اسرائیل کے فتنوں میں مت آؤ، اور اے علاقے کے ملکوں تم فتنوں کی سازش اور اس کے جال میں نہ پھنسو، اور وائٹ ہاؤس اور اس کے پس پردہ جو عوامل ہیں اور اسی طرح کا فرانس اور برطانیہ، ان لوگوں کی سازشوں میں نہ ہو، اور پوری دنیا کے لوگ ایک ہی جنس کے لوگ ہیں، اور ایک انسان کا خون اگر بہے تو دوسرے انسان کے دل میں درد ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں پر عالمی رہنماؤں سے کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جنگ فروزی سے ہاتھ کھینچنے، دنیا کو اس وقت صلح، دوستی، محبت کی ضرورت ہے، اس طرح کی جنگ کی آگ بھڑکانے سے دستبردار۔
بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ آپ نے زحمت کی تشریف لائے، اور اسی کے ساتھ ہم پروفیسر نذیر حسین صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، دونوں حضرات کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اتل کمار انجان صاحب نہ ہمارے دہلی اسٹوڈیو پہنچ سکے اور نہ ہی ٹیلی فون پر ان سے رابطہ قائم ہو سکا، ایک بار رابطہ قائم ہوا لیکن ٹیلی فون لائن میں ڈسٹربینس تھا، دوبارہ ان سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ بہرحال شام کے تعلق سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری دنیا پر آیا ہے، دہشت گردی، جمہوریت، انسانی حقوق، ان تمام چیزوں کے حوالے سے امریکہ کے دوہرے معیار ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ عالمی سطح پر دہشت گردوں کے خلاف مہم کا دعوے دار ہے، دوسری طرف جیسا کہ ڈاکٹر جمشید ایراد نے کہا، اردن میں شام میں جنگ کرنے کے لیے دہشت گردوں کو ٹرین کر رہا ہے۔ ایک طرف دہشت گردوں کو اسلحے فراہم کیے جا رہے ہیں، جبہت النصرہ کی ہر طرح سے اسلحہ جاتی اور مالی مدد کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ اب دنیا شاید اتنی زیادہ بھولی نہیں رہی ہے کہ امریکہ کے ان دعووں پر اعتماد کر سکے۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے انداز_جہان@